الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہم کمزور بندوں کو ادراک بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی شانہ کی نعمت ہے. آنکھوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کانوں کے بارے میں کہتے ہیں، زبان کے بارے میں کہتے ہیں، ہاتھ پیر کے بارے میں کہتے ہیں، اولاد کے بارے میں کہتے ہیں، حلال رزق کے بارے میں کہتے ہیں، گھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت دے رکھی. تو اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا ہم کمزور بندے ادراک کر سکتے ہیں اور ہم کمزور بندوں کو ان کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں. لیکن بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. زندگی گزر جاتی ہے مگر یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جیسے پیشاب کا ہو جانا، صبح کو اٹھتے ہیں پیشاب ہو جاتا ہے، اور دن میں دو چار مرتبہ اور ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو نعمت سمجھتے ہیں. قبض کا نہ ہونا، یعنی پیٹ کا خالی ہو جانا گندی چیز سے، یہ نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا بندوں کو. اس کا احساس تو اس وقت ہوتا ہے جب پیشاب رک جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پیشاب رک جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ ایک نظام چلا رکھا ہے کہ پیٹ میں جو بھی غذا جاتی ہے، پیٹ میں جو بھی پینے کی چیز جاتی ہے، تو اس کے جو مفید اجزاء ہیں انہیں اللہ جسم کے اندر رہنے دیتے ہیں، اور جو مضر اجزاء ہیں، جو نقصان پہنچانے والے اجزاء ہیں، جو ہارمفل اجزاء ہیں، اللہ انہیں پیشاب کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے نکال دیتے ہیں. اور یہ نظام اتنا مستحکم ہے کہ اللہ تعالی شانہ فائدہ پہنچانے والے ایک جز کو بھی نکلنے نہیں دیتے، اور نقصان پہنچانے والے ایک جز کو بھی اندر رہنے نہیں دیتے. اور اللہ تعالی شانہ چاہتے تو مجھ سے اور آپ سے یہ کہتے کہ اندر مشینری تو میں چلاؤں گا، اور مفید اجزاء اور مضر اجزاء کو الگ کر دوں گا، لیکن دن میں ایک مرتبہ تم ایک وقت مقرر کر کے اس کو خالی کر لیا کرو. روزانہ 9 بجے 10 بجے وقت تم مقرر کرو، اور تمہیں کچھ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں یہ کام ہوگا. تو بہت مشکل ہو جاتا، ہم بھول جاتے، نیند میں ہوتے، کام میں ہوتے، اس میں تاخیر ہو جاتی. تاخیر ہو جاتی تو مضر اجزاء اندر رہتے، جس کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچ جاتا. نظام بھی اللہ نے چلایا اور مکمل، کہ جس وقت جسم سے برے اجزاء کو نکالنے کا وقت آتا ہے تو گہری نیند والے آدمی کو بھی اللہ جگا دیتے ہیں. بہت گہری نیند میں ہے، لیکن پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوا تو وہاں خود بخود کھل جاتی ہے. اور کتنی ہی سستی ہے، کتنی ہی غفلت ہے، بدن کتنا ہی بھاری ہے، لیکن اللہ اس کام کے لیے اٹھنے کی ہمت بھی دے دیتے ہیں. بہت بڑی نعمت میرے بھائیو یہ. تو اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہے، ادراک ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کے نعمت ہونے کا احساس اور ادراک نہیں. اور وہ نعمتیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہے، وہ نعمتیں ان نعمتوں سے جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہے ہزاروں گنا زیادہ ہے. اور پھر ہر شخص کا الگ الگ درجہ، الگ الگ حیثیت، الگ الگ سوچ. تو میں کسی چیز کو نعمت سمجھ رہا ہوں، اسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور آپ جس چیز کو نعمت سمجھ رہے ہیں اسے یہ نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی خیال ہی نہیں آتا ان کو. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. یہاں جو کئی سو آدمی اس وقت زکریا جامع مسجد میں الہدیٰ اکیڈمی کہ حفظ قرآن کی تکمیل کے جلسے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. پورے دن میں کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ بہت بڑی نعمت تو نے دی ہے؟ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ خیال آتا ہے؟ 24 گھنٹے رہنے دو, پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ خیال آتا ہے؟ ہفتہ رہنے دو, پورے مہینے میں کتنی مرتبہ خیال آتا ہے؟ مہینہ رہنے دو, پورے سال میں کتنی مرتبہ خیال آتا ہے؟ سال رہنے دو, پوری زندگی میں کتنی مرتبہ زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ اللہ تو نے مجھے بغیر استحقاق کے محض اپنے لطف و کرم سے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلے گی جو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب تک ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں اللہ کو. نعمتیں بے شمار, جب نعمتیں بے شمار, نعمتیں ہماری گنتی سے باہر, شمار سے باہر, اس وجہ سے ان نعمتوں کا شکر ممکن نہیں ہے, شکر ممکن نہیں. میرے حضرت محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس لیے شکر میں بھی ڈوبے رہنا چاہیے. جتنی نعمتیں اتنا شکر, تو نعمتوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو شکر میں بھی ڈوبے رہنا چاہیے. اور پھر حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم ناقص ہیں, وہ کامل ہے, تو کامل کی نعمت کامل اور ناقص کا شکر ناقص, اس لیے شکر کر کے بھی استغفار کرنا چاہیے. بے شمار نعمتیں ہیں میرے بھائیوں, بے شمار نعمتیں. انہی نعمتوں میں سے ایک دوسری عجیب و غریب نعمت میں آپ کو بتلاؤں. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتیں اتنی ہیں کہ ان رحمتوں میں سے ایک رحمت نعمتیں اتنی ہیں, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بدلہ بھی ہماری پوری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی. ایک طرف بے شمار انعامات, دوسری طرف ان انعامات پر شکر واجب جو کہ عقل کا تقاضا تھا. اللہ اگر حکم نہ فرماتے پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اور وہ شکر ناممکن, تو اللہ تعالی شانہ نے دوسرا انعام فرمایا کہ ناممکن کو ممکن بنایا. اتنی ساری نعمتوں پر شکر کرنا ناممکن, اور اگر کوئی شکر کرے کسی نعمت پر تو جیسا شکر کرنا چاہیے ویسا شکر ناممکن. تو شکر کی کوالٹی بھی ناممکن, شکر کی کوانٹیٹی بھی ناممکن, امپوسیبل. اس امپوسیبل کو اللہ نے پوسیبل بنا دیا. اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جو اس دعا کو صبح میں ایک مرتبہ پڑھے گا اور شام میں ایک مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن میں ایسا ہی سمجھوں گا کہ اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اللہ اکبر. ایسا بھی نہیں کہا کہ جو رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھ لی گا تو, یعنی کوئی لمبا کام نہیں دیا. ایسا بھی نہیں کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کر لے گا تو, چھوٹی سی دعا سکھائی. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. بس صبح ایک مرتبہ پڑھ لو, شام ایک مرتبہ پڑھ لو, روزانہ صبح شام صبح شام, تو قیامت کے دن ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر کے آیا ہے اور پوچھ رہی ہوگی. دیکھو یہ بھی ایک نعمت ہوگی کہ نہیں. اور پھر صرف یہی نہیں, اور بھی بہت سارے اعمال بتلائے کہ اگر یہ عمل کرو گے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا, یہ عمل کرو گے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا. ایک چھوٹی سی دعا سکھائی کہ جو شخص بھی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا
وانعم علينا وافضله.
کتنی چھوٹی دعا ہے.
الحمد للہ الذی ہو اشبعنا وانعم علينا وافضله.
جو کچھ بھی کھائے اس کھانے کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لے تو اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا.
تو میرے بھائیو اگر ہم بچوں کو بچپن سے یہ دعا سکھا دیں، ان کی تربیت کریں اور وہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک یہ دعا پڑھتے رہیں تو قیامت کے دن کھانے پینے کا ہی سوال اگر سر سے اتر جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی.
نعمتیں بے شمار میرے بھائیو. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے یہ، جو قرآن مجید ہے یہ علوم کا سر چشمہ ہے. قرآن مجید جو ہے وہ علوم کا سر چشمہ ہے، اور علوم سے، علم سے جنت کا اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے. تو علم کا سر چشمہ قرآن مجید، اسی سے سارے علوم پھیلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ علم کا سر چشمہ، یعنی جنت تک پہنچانے والی چیز یہ ہے، یہ قرآن. اور چونکہ یہ جنت تک پہنچانے والی چیز ہے اس لیے اگر یہ ادھر ادھر ہو جائے، یہ کہیں گم ہو جائے تو انسانیت اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی. اس لیے اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ لے لیا کہ یہ جنت میں پہنچانے والی چیز کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اللہ کو راضی کر لے، اور قرآن جو ہے وہ اس کا ضامن ہے. تو قرآن سے اگر سب سے بڑی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے تو خود بخود اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی جتنی اچھی اچھی کامیابیاں ہیں وہ سب قرآن مجید میں مضمر ہے، قرآن مجید میں ہے. جو قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے قدموں کو چومے گی. اور یہ چونکہ اللہ کے علم میں ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ نے یہ اپنے ذمے لے لیا کہ میں اس علم کے سر چشمے کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آئے گا. اور حفاظت کی اللہ تعالی شانہ نے. 1400 سال گزر گئے اور 1400 سال میں لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہوئے، لاکھوں کروڑوں. اور اس وقت اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو عجمی جو قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے ان میں جتنے حفاظ ہوتے ہیں اتنے عربوں میں نہیں ہوتے. یعنی معجزہ ہے قرآن کا کہ انسان ایسے مضمون کو، ایسی کتاب کو، ان الفاظ کو یاد کر سکتا ہے اور موت تک یاد رکھ سکتا ہے جو اس کی زبان میں، جو اسے سمجھ میں نہیں آتی. اور یاد بھی اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی محنت کرے اس گئے گزرے دور میں انگلینڈ میں رہ کر کے بھی اگر کوئی کوشش کرے تو قرآن ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مجلس میں سنا سکتا ہے. آج ہماری اس مجلس میں 2 طالب علم ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، اس کا دور کیا اور دور کرنے کے بعد ایک مجلس میں قرآن سنایا. اور ہمارے ایک فاضل ہیں مولوی محمد علی، انہوں نے وہاں لندن میں ایک ادارہ قائم کیا ہے، تقوی اکیڈمی. تو وہاں میرا 2-3 ہفتے پہلے جانا ہوا، ختم قرآن کا وہاں بھی جلسہ تھا. تو 10 سال کی عمر کا ایک بچہ، 10 سال کی عمر کا بچہ، یعنی پرائمری اسکول کے ساتھ اس نے حفظ کیا، 10 سال کی عمر کا بچہ پرائمری اسکول کے ساتھ. اور اس نے یعنی پارٹ ٹائم مدرسے میں پڑھتا ہے، شام کو دارالعلوم میں نہیں، اسکول جاتا ہے دن کو، شام کو مدرسے میں، مکتب میں. تو 10 سال کی عمر کا بچہ پرائمری کا، ابھی سیکنڈری میں نہیں گیا ہے، اور اس نے ایک مجلس میں قرآن سنایا بغیر کسی غلطی کے. کیوں اسلام نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں اسلام نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں.
اور پھر یہ ننا منا بچہ جوان ہوتا ہے، ادھر عمر میں پہنچتا ہے، دنیا بھر کے جھگڑوں کو لے کر چلتا ہے، بیوی بیمار، بچے بیمار، کوئی ہاسپٹل میں رزق کی تنگی، خود بیمار، خود پریشانی، پتہ نہیں کن کن حالت سے گزرتا ہے اور بہت کچھ بھول جاتا ہے سٹریس میں آ کر، پریشانی میں، لیکن قرآن نہیں بھولتا. اور بڑھاپے میں آ کر بھی وہ پورے قرآن کو ایک مجلس میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پوری زندگی قرآن کے ساتھ دوستی رکھے. ناشکری کرے گا تو بھول جائے گا، ناشکری کرے گا تو بھول جائے گا. اور اللہ جل جلالہ عام نوادہ نے اس علم کے سر چشمے کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اور صرف ہماری گائیڈنس کے لیے نہیں، یہ پرفتن دور میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بہت سے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں اتنے کیوں پٹ رہے ہیں، اور جہاں دیکھو مسلمان پریشان، جہاں دیکھو مسلمان یوں، کہیں مذہب میں کوئی، اور اچانک پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ قرآن آج بھی 10 سال کی عمر کا بچہ اس طرح یاد کر لیتا ہے کہ ایک غلطی نہیں جاتی، تو پھر جو ہے ایمان واپس لوٹ آتا ہے کہ نہیں، اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اسے یاد کر سکے. اور دل جو ہے پکار پکار کر کہتا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور کتنے جلسے ہوتے ہیں ختم قرآن کے، کتنے جلسے آئے دن ہوتے رہتے ہیں جلسے، یہ بہت بڑی نعمت میرے بھائیوں. اور اللہ تعالی شانہ کا ایمان پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر، شریعت پر جتنا شکر ہم ادا کرے کم ہے. دین کی حفاظت کی جتنی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو بہت بڑی بڑی نعمتیں سمجھو. مساجد بہت بڑی نعمت، مدارس بہت بڑی نعمت، اکیڈمیا بہت بڑی نعمت، دارالعلوم مکاتب بہت بڑی نعمت، علماء بہت بڑی نعمت، طلبا بہت بڑی نعمت، حفاظ بہت بڑی نعمت، دعوت و تبلیغ کا کام بہت بڑی نعمت، دین سمجھانے کے لیے جلسے بہت بڑی نعمت، خانقاہیں بہت بڑی نعمت. ہر وہ چھوٹی بڑی چیز جو ہمارا رشتہ اللہ سے جوڑے رکھتی ہے وہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اور یہی سب چیزیں ہمارا رشتہ اور امت کا رشتہ اور انسانوں کا رشتہ قیامت تک اللہ سے جوڑے رکھے گی. یہ قرآن میرے بھائی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور یہ سر چشمہ، فاؤنٹن، وہاں سے علوم پھیلتے ہیں. جب قرآن مجید پھیلا تو سب سے پہلے ہمیں چاروں طرف احادیث شریفہ نظر آتی ہے. یہ احادیث شریفہ، یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، یہ سب سے پہلی تفسیر. یعنی میں اگر حصے مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ درخت کی جڑ اور تنا ہے، جڑ جڑ روٹس، اور روٹس کے ساتھ ٹرنک، یہ تو قرآن مجید ہے. اور یہ ساری شاخیں جو آپ کو نظر آتی ہیں یہ احادیث شریفہ ہے، احادیث شریفہ. اور پھر اس درخت کے اوپر جو آپ کو پھول نظر آتے ہیں، پھول، یہ فقہ ہے، فقہ، فقہ ہے. اب جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب آنے والا مرحلہ پھل ہے. تو قرآن ہمارے سامنے ہے، احادیث ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالی شانہ نے یہ تو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے ایسے ایکسپرٹس کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے ان نعمتوں کو سمجھ سمجھ کر وہ پھول کھلا دیے، کھل گئے پھول، سارے پھول تیار ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھول کو تیار کر کے گئے ہیں. تو پہلی نعمت قرآن، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہمیں کہ قرآن کو خود سمجھو، نہیں، اس کے بعد دوسری نعمت اللہ نے بھیجی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری نعمت بہت بڑی. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی. یہ پورا درخت ہرا بھرا کھڑا ہو گیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کیا, غور و فکر کر کے پھول تیار کر لیے, سارے پھول تیار. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس پھول کو پھل میں تبدیل کرنا ہے. پھول تو ہے, اسے پھل میں تبدیل کرنا ہے. اور پھل میں تبدیل کیسے کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتا کر گئے کہ یہ جائز ہے اس کو کرو, یہ ناجائز ہے اس سے رکو. یہ جتنے بھی ڈوز اور ڈونٹ سے یہ سارے پھول ہیں, جس ڈو پر عمل کرو گے, جس ڈونٹ سے بچو گے, یہ پھل جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے. تو ہمارے سامنے میرے بھائیوں جڑ بھی ہے, تنا بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, پتے بھی ہیں, پھول بھی ہیں. اب باقی صرف ہمارا کام رہ گیا ہے, ہمارا کام رہ گیا ہے. یا یوں سمجھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھل بھی ہمارے لیے تیار کر کے گئے ہیں, اب باقی رہ گیا کھانا. اس کو اس سے استفادہ کرنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے اس سے. اس وقت میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے پھول ہیں, جتنے پھل ہیں, ہم ان کو پہچانیں, اور پہچان کر کے ہم ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی ایمان بڑھے گا, اتنی ہی روحانیت بڑھے گی, اتنے ہی اوصاف بڑھیں گے, اتنی ہی صفات بڑھیں گی, اتنے ہی اخلاق فاضلہ بڑھیں گے, اتنا ہی اللہ سے تعلق وسیع ہوگا, اتنا ہی اللہ سے تعلق قوی ہوگا. اور جب یہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں تو پھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی بارگاہ سے رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. اللہ تعالی شانہ یہی فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ, ہم نے آپ کی طرف یہ مبارک کتاب اتاری ہے. کیوں اتاری ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا, یہ کتاب اتاری ہے تو اب اس کا اس میں جو ڈوز ہے ان کو کرو, جو کرنے کے کام ہے ان کو کرو. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا, اور ان میں جو نہ کرنے کے کام ہے ان سے بچو, بچنے کے کام ہے ان سے بچو, تو کیا ملے گا تم کو؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اللہ تعالی شانہ تم پر رحمت برسائے گا. آج امت کا فرد فرد یہ کہہ رہا ہے, چاہے زبان قال سے ہو یا زبان حال سے, کہ اللہ کی رحمت کب اترے گی, اللہ کی رحمت کب اترے گی, اللہ کی رحمت کب اترے گی. میرے بھائی میری بہن, اگر میں اور تو قرآن کو پڑھتے تو ہمیں پتا چلتا کہ اللہ کی رحمت کیسے اتر سکتی ہے, اور اگر ہمیں پتا چل جاتا تو اس طریقے کو ہم اپناتے اور اللہ کی رحمت آج ہی اتر جاتی. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. ہمیں قابل بننے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے, قرآن سے جوڑنا ہے, حدیثوں سے جوڑنا ہے. اس کا معنی ہے کہ دین سے جوڑنا ہے, اس کا معنی ہے کہ زندگی میں تقویٰ لانا ہے, اس کا معنی ہے کہ زندگی میں دینداری لانی ہے, بے دینی سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اپنی پبلک لائف میں بھی, پرائیویٹ لائف میں بھی, مسجد میں بھی, مسجد کے باہر بھی, عبادات بھی ہماری زندگیوں میں ہو, معاشرت بھی ہماری زندگیوں میں ہو, معاملات بھی ہماری زندگیوں میں ہو, اخلاق حسنہ بھی ہماری زندگیوں میں ہو, پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے. جب پورا دین ہماری زندگیوں میں آئے گا میرے بھائیوں, تو آج بھی دنیا میں ہم وہی نقشے دیکھیں گے جو دنیا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں دیکھے تھے. آج بھی وہی اللہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا, اور اسی شان بان کے ساتھ ہے جس شان بان کے ساتھ اس وقت تھا, اور آج بھی قرآن کی اور شریعت کی وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے تھی. اس کو ہم آزما کر تو دیکھیں, اسے ہم اپنا کر تو دیکھیں. یقین ہمیں پیدا ہو, یقین یقین پیدا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ بات ہو کر رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اس کام کو کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا, جو اس کام سے بچے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا. یقین پیدا کرے کہ نہیں ایسا ہوگا اور پھر آزمائیں اسے, کر کے دیکھیں یقین کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے اور خلافت کا دور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے. عیادت سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جانا چاہیے, جب کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو تعزیت کے لیے جانا چاہیے, بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالی شانہ کتنے رحمت والے ہیں, کتنے رحمت والے. وہ بندہ پریشانی میں رہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے لالچ دی بندوں کو کہ جو شخص عیادت کرتا ہے اسے میں یہ دوں گا تاکہ یہ سب میرے بیمار بندے کے پاس جائے اور اس کا غم دور ہو. لالچ دی کہ جو تعزیت کرے گا اسے یہ ملے گا تاکہ میرے بندے سب تعزیت کے لیے جائے اور اس کا غم دور ہو. کتنے رحم والے اللہ. ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ نماز جنازہ میں اتنے لوگ شرکت کر لیں تو مغفرت کر دیتا ہوں. نماز جنازہ میں اتنے لوگ اخلاص کے ساتھ, منہ دکھانے کے لیے نہیں اللہ کے لیے, اخلاص کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو میں مغفرت کر دوں گا. بعض روایت میں 40 افراد ہے, بعض روایت میں صفوف ہے کہ اتنی صفے ہوں. ایک طرف یہ کہہ دیا, بس چھوڑ دیتے یہ کہہ کر نہیں, ایک طرف یہ وعدہ کر دیا کہ اتنے بندے اگر نماز پڑھ لیں تو معاف, اور دوسری طرف اتنے بندوں کو لانے کے لیے ان کو لالچ دی. اور یہ فرمایا کہ جو شخص میرے کسی بندے کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو میں جبل احد سے زیادہ ثواب دوں گا. یعنی خود فرما رہے ہیں کہ اتنے بندوں نے نماز پڑھ لی تو اس کی مغفرت, اور پھر لانے کا انتظام بھی خود کر رہے ہیں. میرے بھائیو, جنازوں میں شرکت کرو, کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو تعزیت کرو, کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو. یہ جو ہمارا بھی مزاج ہو گیا ہے کہ تعلق والے کے یہاں بھی کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت, تعلق والے کے یہاں کوئی مر جائے تو تعزیت, تعلق والا اگر کوئی انتقال کر جائے تو جنازہ. یہ نہیں, یہ دوستوں کا حق اور رشتہ داروں کا حق نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا حق ہے, یہ اسلامی حکومت کا اخوت کا حق ہے, یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے, یہ دوستی کا حق نہیں, اسلامی اخوت کا حق ہے. اسی لیے ایک سیاہ فام عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, دو چار دن وہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کیا ہوئی, کہاں گئی وہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. بس ایک معمولی عورت جس کا حدیثوں میں نام بھی نہیں ملتا, نام بھی نہیں ملتا, انسگنیفیکنٹ عورت, معمولی عورت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھا ہوا کہ تم نے دفن کر دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلا اظنتمونی, تم نے مجھے نماز جنازہ کی خبر نہیں دی, مجھے خبر دیتے میں شریک ہو جاتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عذر پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ, مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. وہ رحمان و رحیم ہے اور جس کو اس نے بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو, دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین. وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح جنت میں چلے جائے, اور جس نبی کو انہوں نے بھیجا تھا وہ بھی حرام اور گڑی اسی فکر میں زندگی گزارتا رہا کہ اس وجہ زمین پر بسنے والا کوئی انسان جنت میں مل جائے. آج یہ فکر ختم ہو گئی ہمارے دلوں سے میرے بھائیوں. آج ہمیں اپنی بیوی کے بارے میں بھی یہ فکر نہیں ہے کہ میری بیوی جہنم میں جا رہی ہے. اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنے ماں باپ اپنی آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ درد نہیں, درد نہیں, یہ غم نہیں کہ دنیا جہنم میں جا رہی ہے. کتنی مشغولی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن فرمایا کہ دلونی علی قبر, یا مجھے قبر کے پاس لے جاؤ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان ہذہ القبور مملوۃ ظلمۃ, یہ قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, ان قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے, لیکن جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے نور سے منور فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ دفن کرنے سے پہلے بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے تھے, دفن کرنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے تھے. امت کے دوسرے افراد نہیں پڑھ سکتے. گئے آپ نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے تابع ہو کر صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, اور نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھی, اور فکر کتنی ہوگی کہ اللہ کی یہ بندی جنت میں ہے یا جہنم میں. یہ فکر, اللہ کی یہ بندی جنت میں ہے یا جہنم میں. تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے, اور کھڑے رہنے کے بعد جب پلٹے تو سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان پر تھا وہ یہ کہ انی رایتھا فی الجنہ, میرے اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو عیادت بھی کرو, تعزیت کے لیے بھی جاؤ. حال ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ جہاں منہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بولٹن سے نوکری چھوڑ کر لندن تک بھی نماز جنازہ میں جاتے ہیں, اور جہاں منہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بولٹن میں رہتے ہوئے گھر میں صوفے پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ٹائم کو میں کیسے کاٹوں, لیکن خیال نہیں آتا کہ بولٹن کے قبرستان میں جا کر کے نماز پڑھ لوں. نماز جنازہ میں اس لیے شرکت کرو کہ شاید میرے جانے کی وجہ سے وہ گنتی پوری ہو جائے جس سے اس کی مغفرت ہو جائے. اس نیت سے جاؤ, اور جنازے سے پہلے بھی اس فکر کے ساتھ کھڑے رہو کہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے. میں نے کہا کہ گھروں میں کھجور کی گٹلیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, میں نے کہا ہر جنازے کے اندر اگر ہمارا کلچر یہ ہو جائے کہ ہر نماز جنازے کے لیے جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر قبرستان میں پہنچنے تک یا نماز جنازہ کی جگہ تک پہنچنے تک, اور پھر نماز جنازہ کے انتظار میں, اور نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد دفن کرنے تک بس میت کے لیے ہی فکر رکھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مردہ ایسا نہیں ہوگا جو بغیر مغفرت کے اللہ کے یہاں جائے گا. لیکن نہ, گھر سے نکلتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں, اور وہاں انتظار میں بھی دنیا بھر کی باتیں, اور خاموش تو صرف اللہ اکبر سے سلام تک, اور وہ بھی اس لیے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر نماز نہ ٹوٹتی نا تو اس میں بھی باتیں کر لیتے دو چار, اور اس کے بعد پھر باتیں. یعنی جتنے لوگ آتے ہیں آج تو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں تو تعلق والے ہوتے ہیں, ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ہمارے اس مرحوم یا مرحومہ کے ساتھ ابھی قبر میں کیا ہوگا. فکر کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ رحم فرما. اور یہ کلچر اگر ہم نے نہیں بدلا تو میرے اور آپ کے جنازے پر بھی لوگ دنیا بھر کی باتیں کریں گے. اس کلچر کو بدلو تاکہ اس کلچر کو بدلنے کا ہمیں بھی فائدہ پہنچے جب ہمارا انتقال ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے ادنا صحابی. دیکھو میرے بھائیو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی کے بارے میں بھی حاشیہ خیال میں بھی کوئی تنقید نہ آئے. ادنا صحابی کے بارے میں دل کے دماغ کے کسی کونے میں بھی تنقید کا خیال نہ آئے. اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جن میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے بارے میں برا خیال اگر دل دماغ میں لاؤ گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اللہ کہے گا کہ جس سے میں راضی اس سے تو ناراض, اس پہ تو تنقید کر رہا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ کہو تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس جنگ میں شرکت سے بچایا اور میری تلوار جو ہے وہ ان کے خون سے محفوظ رہی تو میں اپنی زبانوں کو ان کی بات کر کے کیوں گندہ کروں اللہ کا کرم ہوا کہ میری تلوار صاف ستھری رہی تو میں زبان کو کیوں گندہ کروں ہماری نظر میں معاویہ بھی اعلیٰ اور ہماری نظر میں علی بھی اعلیٰ دونوں ہمارے لیے بڑے اور دونوں ہمارے لیے محترم دونوں ہمارے لیے مکرم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی غلطیوں کو بھی ہم اخلاص کی بنیاد پہ غلطیاں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تو غلطی سمجھ کر نہیں انہوں نے صحیح سمجھ کر کی اور وہ غلطی اللہ کی یہاں نہیں ہوتی اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے تو حضرت عثمان غنی بہت بڑے لیکن دیکھو تعزیت کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کیا ان کے آقا بھی تعزیت کے لیے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں اور اتنا دور گھر ہے کہ سواری پر جانا پڑ رہا ہے سواری پہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں تو سواری کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا تو کہا کہ نا اخلاقی فریضہ ہے کہ مجھے جانا چاہیے اخلاقی فریضہ مجھ سے اچھا تعلق رکھتا تھا اور دوسری بات ہو سکتا ہے کہ میری دعوت اثر کر جائے اور اللہ کا ایک بندہ جہنم سے بچ جائے اس لیے تشریف لے گئے اور وہ تو مجسم دعوت تھے بغیر بولے بھی دعوت کا کام ہوتا تھا مجسم دعوت کا مجسمہ بس وہاں جا کر کے کھڑے رہے اثر ہوا اس لڑکے کے اوپر اور پہلے بھی آتا جاتا تھا لیکن اپنے ابا کے سامنے بول نہیں سکتا تھا تو ٹک ٹکی باندھ کر اپنے ابا کو دیکھ رہا تھا ابا سمجھ گئے کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن میرے ڈر کی وجہ سے خاموش ہے اور وہ جانتا تھا کہ اسلام قبول کرنے میں ہی میرے بیٹے کا فائدہ ہے اس لیے کہ سچا مذہب ہے تو باپ نے کہا کہ یا بولیا یہ میرے بیٹے اتے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے پڑھ لے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس کلمے کا پڑھنا تھا کہ اس کی روح نکل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے باہر نکلے اور صحابہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ایک بندے کو جہنم سے بچا لیا جہنم سے بچانے کی یہ فکر تھی میرے بھائیوں جہنم سے اللہ نے جہنم سے بچا لیا تو خبر لینے کے لیے گئے خبر لینے کے لیے گئے تو کہا کہ ماذا تشتکی ماذا تشتکی تمہیں کیا بیماری ہے حضرت عبداللہ نے مسعود سے پوچھا ماذا تشتکی کیا بیماری ہے کیا پرابلم ہے تو حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ میرا آخری وقت ہے تو انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی تکلیف نہیں ہے ایک ہی ہے ذنوبی میرے گناہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کی مجھے فکر ہے تو گناہ کی ہے اللہ کے پاس ابھی جا رہا ہوں لوگ جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کو آخرت کی اتنی ہی فکر ہوتی ہے میرے بھائیوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے ان سے پوچھا گیا کہ طبیعت تو انہوں نے کہا کہ اصبحت من الدنیا راحلا ولی اخوانی مفارقہ ولی کاسل منیت شاربا لا ادری روحی تسیر الی الجنت فاهنئها ام تسیر الی النار فاوزیها امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام اتنا کام کر کے گئے لیکن ڈر رہے ہیں موت کے وقت انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں تمہیں اب میں دنیا سے سفر کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے الگ ہو رہا ہوں اور ابھی موت کا جام پیوں گا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی روح کو مبارکباد دوں یا روح کی تعزیت کروں اس لیے کہ مجھے پتا نہیں کہ میری روح جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں اگر مجھے پتا چلتا کہ جنت میں جا رہی ہے تو میں مبارکباد دیتا مجھے پتا چلتا کہ جہنم میں جا رہی ہے تو میں تعزیت کرتا لیکن مجھے پتا نہیں کہ روح کہاں جائے گی تو کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی پرابلم نہیں وہ دونوں بھی میرا تو کہا ماذا تشتہی چاہتے کیا ہے آپ कोई ख्वाहिश आपकी, बीमार को पूछते हैं कुछ खाने को दिल करता है, क्या ख्वाहिश आपकी, तो कहा कि हां ख्वाहिश है रहमत और रब्बी, मेरे रब की रहमत की ख्वाहिश है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु की सिर्फ बेटियां हैं, नरीना औलाद नहीं है, तो कहा कि अला आमुर लक भी आता, मैं हुक्म करूं कि तुम्हें बख्शिश मिले, तुम्हें अतिया मिले, बैतुल माल में से माल दिया जाए तुमको, ताकि तो कहा गया ना मुझे इसकी हाजत नहीं है, मैं तो अब मर रहा हूं। तो कहा तुम्हारी बेटियों को काम आएगा, तुम्हारी बेटियों को काम आएगा, तुम्हारी बेटियों को काम आएगा। तो क्या जवाब ने कहा, उन्होंने कहा कि ना मेरी बेटी की तुम फिक्र मत करो, इसलिए कि मुझे भी मेरी बेटियों की फिक्र नहीं है, मेरी बेटियां जिंदगी में कभी मोहताज नहीं होंगी। क्यों भाई? तो कहा मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुना है कि मन करा अल वाकियत कुल लैलतिन लम तुसिबहुल फातो, जो शख्स रोजाना सोने से पहले सूरह वाकिया पढ़ लेगा उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा। और मैंने मेरी बच्चियों की तरबियत की है, मेरी बच्चियां रोजाना सोने से पहले सूरह वाकिया पढ़ती है, इसलिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। बस मेरा आज यही पैगाम है मेरे भाइयों, यही पैगाम है, यही पैगाम है। अपने आप को दीन से जोड़ो, और दीन से जोड़ने के लिए कुरान और हदीस से जोड़ो, शरीयत से जोड़ो, और दीन पर आने के लिए जो कुछ करना पड़े करो मेरे भाइयों। ये मेरी आखिरी बात है, दीन पर आने के लिए जो कुछ करना पड़े करो। अगर जमात में जाना पड़े दीन पर आने के लिए तो जाओ जमात में, अगर उलेमा के पास बैठना पड़े दीन पर आने के लिए तो बैठो उलेमा के पास, अगर दीन पर आने के लिए किसी से बैत होना पड़े तो बैत हो जाओ, अगर जमा दीन पर आने के लिए किसी शेख की सोहबत में बैठना पड़े तो उसकी सोहबत में बैठो, अगर दीन पर आने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दो, लेकिन दीन को मत जाये होने दो। ये हमारा एक बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं, हमारे प्रॉब्लम का वाहिद सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, कश्मीर का सोल्यूशन भी इसी में है, पाकिस्तान का सोल्यूशन भी इसी में है, मिडल ईस्ट का सोल्यूशन भी इसी में है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह के बंदे अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह के बंदे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हो जाएं, खाने से पहले सोचें कि अल्लाह राजी है या नहीं, पीने से पहले सोचें कि अल्लाह राजी है या नहीं, कदम उठाने से पहले सोचे अल्लाह राजी है या नहीं, नजर उठाने से पहले सोचे अल्लाह राजी है या नहीं, सुनने से पहले सोचे अल्लाह राजी है या नहीं, बोलने से पहले सोचे अल्लाह राजी है या नहीं। जिस चीज से अल्लाह नाराज होता हो उसे गंदगी के टोकरे में फेंक दो, और जिस चीज से अल्लाह राजी होता हो उसे सीने से लगाओ, उसे सीने से लगाओ, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे मेरे भाइयों। हजरत हबीब अजमी रहिमहुल्लाह तआला एक अल्लाह के बहुत बरगुजीदा बंदे थे, उनका जमाना और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना एक, ये दोनों हजरत जो है एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह भी सूफिया किराम में से, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी सूफिया किराम में से, लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो है वो इल्म का गलबा था, इसलिए उनको एक फकीह की नजर से देखा जाता था, मुहद्दिस की नजर से देखा जाता था, और इनके ऊपर चूंकि तसव्वुफ का गलबा था तो इनको बुजुर्ग की हैसियत से देखा जाता था। लेकिन थे दोनों बुजुर्ग, थे दोनों साहिब इल्म। हज्जाज इब्ने यूसुफ का दौर है और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, और हज्जाज इब्ने यूसुफ खुद ही अपने लश्कर के साथ पहुंच गया, अपने दस्ते के साथ पहुंच गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला हो गई कि हज्जाज इब्ने यूसुफ आ रहा है, तो घर से भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे। इनकी नजर पड़ गई हसन बसरी आगे आगे, ये पीछे पीछे, इस गली से उस गली में, उस गली से इस गली में, उस गली से इस गली में, दौड़ते दौड़ते हबीब अजमी की गली में पहुंच गए और हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में घुस गए, खानकाह में घुस गए। हज्जाज इब्ने यूसुफ अपने लश्कर के साथ जब उस गली में पहुंचा तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चले कहां गए, कभी कभी होता है ओझल हो गए, इसलिए कि जब उस गली में पहुंचे तो वो तो अंदर जा चुके थे। हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला चार पाई बिछाए अपनी खानकाह के बाहर बैठे हुए थे, अल्लाह की याद में मशगूल थे। حجاج ابن یوسف قریب پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم حسن بصری کا پیچھا کر رہے تھے, تم نے دیکھا ان کو, تم نے دیکھا ان کو. تو حبیب اجمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں ابھی خانقاہ میں گئے, ابھی خانقاہ میں گئے. ایسے موقع پر تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, کسی کی جان بچانی ہے ظالم سے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہی سوچا ہوگا کہ میں یہاں گھس جاتا ہوں, ان کو پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ادھر گئے, یا کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں کہاں ہے, حضرت کہاں میں اندر گئے ہیں. تو حسن حجاج ابن یوسف نے اپنے دو تین آدمیوں سے کہا کہ جا کر کے دیکھو اندر, پکڑ کر لے آؤ. اندر گئے اور خانقاہ کو چھان مارا انہوں نے, لیکن حسن بصری نہیں ملے. واپس وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں حسن بصری تو نہیں ہے اندر. تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ حسن بصری کدھر گئے, ادھر گئے, ادھر گئے, ادھر گئے. کہا کہ خانقاہ میں گئے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, خانقاہ میں ہے. اندر گئے, راستہ ایک ہی ہے جانے کا, نکلے نہیں ہے. پھر اندر بھیجا, اچھی طرح سے ڈانٹ کر انہوں نے بھیجا کہ اندھے نہیں ہو تم, جاؤ اندر جا کر اچھی طرح ڈھونڈو. خوب ڈھونڈا ایک ایک چیز کو, نہیں ملے. واپس آئے, کہا کہ نہیں حسن بصری اندر نہیں ہے, حسن بصری اندر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارا بھی میرے بھائیو, اگر دین سے اور شریعت سے ایسا تعلق ہو جائے جیسے ان حضرات کا تھا, تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ پوری دنیا میں ہماری حفاظت بھی کریں گے اور ہمیں عزتوں کے ساتھ رکھیں گے, مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا دیں گے. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ پھر دیکھو اچھی طرح, پوچھا تو کہا کہ اندر ہی ہے, پھر نہیں ملے. نہیں ملے, حجاج ابن یوسف غصے میں چلا گیا وہاں سے کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی ملی بھگت ہے, کچھ ہے, کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی, لیکن سچ بول رہے تھے. جب وہ چلا گیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ باہر نکلے اور باہر نکل کر کے کہا کہ آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے بچا لیا. دیکھو یہ آپس میں بڑوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنے کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا, کہا کہ آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ جواب جو ہے وہ آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے, اسے گھر لے کر کے جاؤ. آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو حبیب اللہ رحمی نے کہا کہ میری برکت سے نہیں, شریعت پہ عمل کرنے کی برکت سے تم بچ گئے. اگر میں جھوٹ بولتا تو شاید تم پکڑے جاتے, لیکن میں نے سچ کہا جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو بچا لیا. آدمی ہر حال میں سچ بولے, ہر حال میں سچ بولے میرے بھائیو, ہر حال میں سچ بولے آدمی, ہر حال میں شریعت پہ عمل کرے. ہم لوگ باریکیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی گنجائش ہے یا نہیں, یہاں کوئی گنجائش ہے یا نہیں. حلال حرام کے کھانے میں بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ شبہ کی چیز ہے اس لیے ہاتھ کھینچ لوں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح حلال ہو جائے بس. اور دل میں شک ہوتا ہے پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب نے کہہ دیا بس, اب کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائیو اس کے اوپر جمنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. دیکھو غزوہ بدر جو ہے, آپ سب مسلمان ہیں اور سب کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ غزوہ بدر تیاری کے نتیجے میں نہیں ہوا تھا, اچانک جنگ بدر اچانک ہو گئی تھی. تو چونکہ اچانک ہو گئی تھی تو وہ لوگ تو لڑنے کے لیے آئے تھے, تو 1000 کی فوج تھی اور 1000 کی فوج بھی مسلح ہتھیاروں کے ساتھ. یہ حضرات لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, یہ ایک ٹریڈنگ کیروان تھا اسے روکنے کے لیے گئے تھے تجارتی قافلے کو. تو 313 تھے وہ, 80 تھے تو 80 کے مقابلے میں 313 نکلے. قافلہ ایک طرف چلا گیا, وہ ادھر سے لڑنے کے لیے آ گئے. یقین اللہ پر کتنا تھا وہ دیکھو, یقین اللہ پر کتنا تھا, یقین اللہ پر کتنا تھا. مجھے اگر یہ یقین ہو جائے کہ بھائی بولٹن کے اندر مولانا مبارک صاحب کا سب کچھ چلتا ہے, یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, اگر مجھے یہ یقین ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ ان کی چلتی ہے, ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا, اور مجھے پھر یہ پتا چل جائے کہ یہ میرے ساتھ ہے, میں کسی سے نہیں ڈروں گا, بولٹن کے کسی بھی آدمی سے نہیں ڈروں گا, اس لیے کہ یہ میرے ساتھ ہے. صحابہ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی, اور دوسرا ان کو یقین یہ تھا
کہ ہم چونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس لیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو چوئس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا تو اس قافلے کے پیچھے جاؤ 80 کا یا 1000 سے لڑو. تم 313 ہو 313, ایک طرف 80 ایک طرف 1000, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ 80 کے پیچھے جاؤ گے تو بھی تمہاری کامیابی اور 1000 کے پیچھے جاؤ گے تو بھی تمہاری کامیابی. یقین کتنا تھا ان کو؟ انہوں نے کہا کہ نا جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی کامیابی ادھر بھی کامیابی تو 80 کے پیچھے کیوں جائے؟ چھوٹی مچھلی کے پیچھے کیوں؟ بڑی مچھلی 1000 سے ٹکرا جائے گی. 313 اور 1000. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین آ رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف, اور راستے میں ایک قریش کا لشکر تھا, ابو جہل وغیرہ نے پکڑ لیا ان کو. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ. او ہو, مدینہ منورہ جا رہے ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں؟ کہ ہاں مسلمان ہو گئے ہیں. کہنا پھر تو نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تو ابھی جنگ ہونے والی ہے ان سے, اور جنگ میں ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے. تم کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو تم تو وہاں جا کے ان کے ساتھ ہو جائیں گے, مین پاور ان کا بڑھ جائے گا, اس لیے تم کو نہیں چھوڑیں گے ہم. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کریں گے. ابو جہل نے کہا پکا وعدہ؟ کہا پکا. کہ جاؤ پھر چھوڑ دیتا ہوں. یہ گزر گئے. اب سب سے پہلی اسلام میں لڑائی, سرشار تھے قتال کے لیے, جذبات اعلی درجے کے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے, اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی. تو وہ چار پانچ جب یہاں پہنچے تو ان میں بھی جذبہ پیدا ہو گیا, جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم بھی لڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کون ہو تم؟ تو کہ ہم فلاں ہیں. کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے. راستے میں کچھ ہو؟ کہا کہ ہاں ہوا, ہم گرفتار ہو گئے تھے. کہا پھر کیا ہوا, چھوٹے کیسے؟ تو کہا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. یہ بات ہے, ایک مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, یعنی اللہ کے حکم کو پورا کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 کے مقابلے میں 313, اور وہ مجمع بڑھ رہا تھا, اسے بڑھنے نہیں دیا شریعت پر عمل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی شانہ نے اس کمی کو فرشتوں سے پورا کر دیا. فرشتوں کو بھیجا کہ میرے بندے جب میرے حکم پر ایسے جمے ہوئے ہیں تو اب ان کی مدد مجھے کرنی چاہیے. تو میرے بھائیو, آج بھی اگر ہم شریعت مطہرہ کو سیکھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, دین پر آئیں گے, اور پورے دین پر آئیں گے پورے دین پر, تو آج بھی ہماری نصرت کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں. اس لیے کہ آج بھی وہی دین ہے جو 1400 سال پہلے تھا, اور آج بھی وہی اللہ جو ہے جو 1400 سال پہلے تھا. فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, یعنی بدر کا وہ شریعت متحرہ کی پابندی والا ماحول پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. میرے بھائیو, یہاں سے عزم لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہے, پورا دیندار بننا ہے, اور اپنی زندگی میں جو پازیٹو پوائنٹس ہیں ان کو مت دیکھو, نیگیٹو پوائنٹس کو دیکھو کہ کیا بیماریاں ہیں, کیا کمیاں ہیں, ان کمیوں کو پورا کرو, ان بیماریوں کو دور کرو. غیبت کی عادت ہے تو غیبت کو چھوڑو. ہے ہمارے یہاں رمضان مبارک میں اعتکاف میں ایک ہمارے دعوت و تبلیغ کے بہت اہم ساتھی آئے ہوئے تھے, تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مجھے جو ہے بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے, تو آپ ذرا اس پر بھی کوئی بیان کرو نا. یہ فکر پیدا ہو, یہ فکر اپنا عیب نظر آئے آدمی کو کہ میرے اندر یہ کمی ہے. آج کون کہے گا کسی عالم سے کہ تم اس پہ بیان کرو اس لیے کہ میرے اندر یہ عیب ہے؟ کہا بولتا بہت ہوں, کوئی اس پر بیان کرو نا تاکہ میری اصلاح ہو. اور کسی کے سامنے نہیں کہا, تنہائی میں, وہ کوئی دکھانے والی بات نہیں تھی. ایسی فکر ہمیں پیدا ہو جائے کہ میرے اندر غیبت ہے, میرے اندر کینہ ہے, میرے اندر حسد ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نمازیں یہ کینہ لے جاوے, میری نمازیں حسد لے جاوے, ایسا نہ ہو کہ میری نماز مجھے زید عمر اور بکر کو دے دینی پڑے.
اس لیے اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑو میرے بھائیو. اگر قرآن سے ہم جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون, کہ اللہ تعالیٰ شانہ رحمت کی بارشیں ضرور برسائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں برسائے تو چاروں طرف میرے بھائیوں پھر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی, خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, راحت ہی راحت ہوگی, امن ہی امن ہوگا, سلامتی ہی سلامتی سلامتی ہوگی. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے, ان بچوں کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے, اور ان کی زندگیوں کو علم سے عمل سے آراستہ کر کے پورے عالم کی ہدایت کے لیے, پورے عالم کی تعلیم کے لیے, پورے عالم کی تزکیہ کے لیے ان کو قبول فرمائے, ان کو امت کی قیادت کے لیے قبول فرمائے. الہدا اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ شانہ ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے, اور دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ شانہ بزرگوں کے منہج پر چلائے, اور ہم سب کو اللہ بزرگوں کے منہج پر چلائے, اور پورے بولٹن میں جتنی دن کی خدمت ہو رہی ہے, پورے لنکشائر میں, پوری دنیا میں, مدارس کی لائن سے اور جماعتوں کی لائن سے, خانقاہوں کی لائن سے, جمعیتوں کی لائن سے, جس لائن سے, مکاتب کی لائن سے, تصنیف و تالیف کی لائن سے, افتاء کی لائن سے, جتنی بھی محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں, اللہ سب کو شرف قبول عطا فرما کر اپنے اس محبوب دین کو پورے عالم میں مقبولیت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم صرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بيوتهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وخالف بين كلمتهم وامف آثارهم واقطع دابرهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وقال اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي يا الله اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك كرمك وأمرك
فرما اسر و سہولت کا معاملہ فرما افواہیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے رب الرحیم ہم نیوار ہیں ہم سیاہکار ہیں تیری نعمتیں کھاتے رہے تیری ہی ناشکری کرتے رہے الہ العالمین تو نے ہمیں پیدا کیا مگر ہم تیری نافرمانی میں مبتلا رہے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الہ العالمین ہم تجھ سے تیرے اس پاک گھر میں بیٹھ کر اس مبارک ختم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں کہ آئندہ شریعت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے اگر کام ناکامی ہوئی تو تجھ سے سچی بگی توبہ کریں گے تجھ سے معافی مانگیں گے الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الہ العالمین ہدایت عطا فرما دے صراط مستقیم پر جمع دے الہ العالمین شیطان نفس کے بقائد سے محفوظ فرما دے الہ العالمین بری صحبت سے برے ماحول سے بچا لے اس کے اثرات سے بچا لے الہ العالمین ہر سانس تیری رضا میں گزرے الہ العالمین ہر کام تیری رضا مندی والا ہو الہ العالمین ہر بول تیری رضا مندی والا ہو الہ العالمین ایک ایک قدم تیری مرضی والا ہو الہ رب العالمین تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی توفیق عطا فرما تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے اللہ تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے الہ العالمین برے عمل سے بچا لے الہ العالمین بری سوچ سے بچا لے الہ العالمین بری بات سے بچا لے الہ العالمین بری صحبت سے بچا لے برے ماحول سے بچا لے الہ العالمین بری گھڑی سے بچا لے الہ العالمین جس وقت تیری بارگاہ سے انوار و برکات اتر رہے ہیں اور روحانی دولتیں تقسیم ہو رہی ہیں الہ العالمین اس وقت غفلت سے بچا لینا الہ العالمین اس وقت غفلت سے بچا لینا الہ العالمین اس وقت تیری طرف رجوع کی توفیق نصیب کرنا اے رب العالمین ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے الہ العالمین ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے الہ العالمین ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے ہمیں رذائل سے پاک فرما دے خسائل سے آراستہ فرما دے الہ العالمین ہمیں تیرے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین ہمیں تیرے نبی کے دین کو سیکھنے والا بنا دے اس پر عمل کرنے والا بنا دے میرے عالم کے کونے کونے تک تیرے دین تیرے نبی کے دین کو پہنچانے والا بنا دے الہ العالمین تجھے تیرا نبی بہت محبوب ہے اور الہ العالمین تیرے نبی کو اپنی امت بہت محبوب ہے الہ العالمین یہ امت دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج ضرورت کی زندگی گزار رہی ہے اے اللہ تیرے نبی کی اس محبوب امت کو دوبارہ رفعت عطا فرما دوبارہ الہ العالمین ترقی نصیب فرما الہ العالمین نے عزت عطا فرما الہ العالمین نے قرآن سے جوڑ دے انہیں حدیثوں سے جوڑ دے انہیں سیرت سے جوڑ دے انہیں سنتوں سے جوڑ دے الہ العالمین انہیں دین کی خدمت سے جوڑ دے الہ العالمین انہیں تعلیم و تعلم سے جوڑ دے انہیں دعوت و تبلیغ سے جوڑ دے الہ العالمین انہیں تزکیہ سے جوڑ دے الہ العالمین انہیں فکر آخرت نصیب فرما دے الہ العالمین دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے الہ العالمین غفلت کے اسباب سے انہیں الہ العالمین آزاد کر دے اور الہ العالمین تیری غلامی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہیں نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے الہ العالمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ قرآن مجید کے ختم پر جو ہے قبول ہوتی ہے الہ العالمین کئی قرآن ختم ہوئے ہیں اے اللہ یہ تیرے بندے دور دور سے بہت امیدیں لے کر آئے ہیں میں خود ہی الہ العالمین بہت امیدیں لے کر تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں الہ العالمین امت کی بگڑی کو بنا دے امت کی بگڑی کو بنا دے امت کی بگڑی کو بنا دے ہماری بگڑی کو بنا دے ہماری بگڑی کو بنا دے الہ العالمین مسلمانوں کو جوڑ دے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے الہ العالمین افتراق انتشار کو ختم فرما جھگڑوں کو ختم فرما سب کو حق پر مجتمع فرما سب کو حق سے وابستہ فرما اہل حق سے وابستہ فرما اہل حق کے کاموں سے وابستہ فرما، اے رب العالمین اس امت پر رحم فرما، اس امت پر رحم فرما، اس امت پر رحم فرما، رحمت کے دروازے کو کھول دے، برکت کے دروازے کو کھول دے، نصرت کے دروازے کو کھول دے، امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، ہدایتوں کو عام فرما، اخلاق کو عام فرما، بھائی چارے کو عام فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین غیر مسلموں کو تیرے دین کی محبت عطا فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو اس عظیم دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری تدبیروں کو بدل دے، امت کی تدبیر کو بدل دے، اللہ پورے جہان کی تدبیر کو بدل دے، ہم بہت امیدیں لے کر تیرے در پہ آ رہے ہیں، اگر تو نے میرا مقدر میں بدلا بتا میری یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے الٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، ہم گندے ہیں مگر تیرے بندے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، الہ العالمین اس نسبت کی لاج رکھ لے، اور الہ العالمین ہم سب کی بگڑی ہوئی کو بنا دے، جن بچوں نے الہ العالمین ختم قرآن کیا ہے ان کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ان کے سینوں کو مرتے دم تک قرآنی الفاظ کی حفاظت کا مرکز بنا، الہ العالمین ان کی سینوں کو علوم و معارف قرآنی سے منور فرما، ان کی زندگیوں کو دین سے آراستہ فرما، انہیں امت کی قیادت امت کے لیے ہدایت کے لیے قبول فرما، الہ العالمین الہدا اکیڈمی کو، زکریا جامع مسجد کو، اور ان اداروں کے تحت چلنے والے جتنے کام ہیں پورے بولٹن میں جتنے کام ہو رہے ہیں، الہ العالمین چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو، پورے لنکشائر میں، پورے ملک میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں، سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کاموں کی حفاظت فرما، سب کارکنوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین خارجی داخلی فتنوں سے حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے شیطان ہمارے نفوس اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ارحم الراحمین ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین جو موت کے قریب ہے انہیں حسن خاتمہ نصیب فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، الہ العالمین جو دین سے دور ہے انہیں دین سے قریب کر دے، الہ العالمین جو تیرے در سے دور ہے انہیں تیرے در پہ جھکا دے، اے اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، جو پریشانیوں میں مبتلا ہے انہیں عافیت عطا فرما، الہ العالمین رزق کی تنگی میں مبتلا ہے وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما، الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں الہ العالمین باعزت رہائی نصیب فرما، اے رحم الراحمین جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو دور فرما، الہ العالمین جو جس حاجت کو لے کر تیرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کی حاجت کو پوری فرما، الہ العالمین شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، جادو کے شر سے حفاظت فرما، آفات بلیات سے حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمر میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ہمیں ان کی دعاؤں کا توجہات کا مرکز بنا، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین ان کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایسی زندگی نصیب فرما کہ ہم ان کو قیامت کے دن منہ دکھا سکے، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین سب کو قبول فرما، الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلى الله تعالى على خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین.